ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام, اس پروگرام میں اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت سے دینی شرعی سوالات ان کے جوابات تک پہنچائیں گے. آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان مفتی صاحب, مفتی محمد کفیر رضا تاری صاحب تشریف فرمائیں, کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
کیسے ہیں؟ الحمد للہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟
ماشاء اللہ الحمد للہ شکر. اور آپ کے کچھ ویڈیو سوالات ہیں ان کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ العزیز. اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں, بڑھتے ہیں آپ کے کچھ ویڈیو سوالات.
میری مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا انرجی ڈرنک پینا جائز ہے؟ ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
انرجی ڈرنک کا ہی سوال ہے, کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انرجی ڈرنک ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز طاقت کے لیے جو ہے وہ استعمال کر لیں, آپ دودھ کو بھی انرجی ڈرنک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں,
صحیح,
اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ انرجی ڈرنک کے نام سے جو ڈرنکس جو ہے وہ ملتے ہیں, تو اگر ان میں الکحل وغیرہ شامل نہیں ہے, نارمل جو ہے وہ کسی بھی چیز کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں, کوئی بھی اس میں ناپاک چیز جو ہے وہ نہیں ہے, تو پی سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض جگہ انرجی ڈرنکس کے اندر جو ہے وہ الکحل جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. ممکن ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں نہ ہو, لیکن بیرون ملک کے اندر بہرحال اس نام کو اگر ہم لے کر بات کریں تو بہت وسیع جو ہے وہ اس کی کیٹیگریز جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس لیے جہاں بھی الکحل موجود ہوگا یا بسا اوقات جو ہے وہ چیز جو ہے وہ خود ہی ایک ٹائم کے بعد جو ہے وہ الکحل بن جاتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ نشے کی جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, تو اس کا پینا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا, کہ وہ بہرحال جو ہے وہ نشہ آور ہو جائے گی, اور ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے, چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے اس میں نشہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر, میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی انرجی ڈرنکس جو ہے وہ پائی جاتی ہوں, تو اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ جائز.
ٹھیک. قریشی اور ہاشمی, یہ دونوں کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کیا الگ الگ حکم ہے یا کیا ہے؟
قریشی تو جو ہے وہ ہاشمی قریش کا ایک جو ہے وہ سمجھے کہ خاندان ہے, کہ قریش جو
اصل قریش قبیلہ
جو ہے قبیلہ ہے, تو لہٰذا قریشیوں کو زکوٰۃ دینا منع نہیں ہے, بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ منع ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ بنو ہاشم میں نہیں ہے لیکن قریشی ہے, تو اسے جو ہے وہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو. قریشی میں وسعت ہے, بنو ہاشم جو ہے وہ لمٹ ہے نا,
اس اعتبار سے یعنی کہ قریش بڑا ہے اور بنو ہاشم خاندان
اس کا جو ہے وہ چھوٹا حصہ ہے.
پھر بنو ہاشم اور سادات, ان میں کچھ
ان میں اور زیادہ
اور وہ سادات, ہر سید وہ ہاشمی تو ہے
ہاں, مگر ہر ہاشمی جو ہے وہ سید,
لیکن ہاشمی کو زکات دینا,
مگر ہاشمی کو جو ہے وہ زکات دینا,
یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی, حضرت جعفر, یہ ساری یہ
تمام کو جو
یہ سب ہاشمی میں,
اور ان کی آگے اولاد کو جو ہے وہ زکات دینا منع.
کچھ کالز
میں نے قرآن شریف لی ہوتی ہے 6 ماہ مدت میں جو دیکھتے رہتے گاؤں میں, تو وہ ابھی آدھی نہیں آ رہا ہوتا, وہ پیسے مجھے پتہ ہے کہ میں اس کے پاس کیسے پہنچاؤں, اب میں کیا کروں, پریشان ہوں. میں نے تو 1 سال انتظار کر لیا, اس آدھی کا تو پتہ نہیں ہے.
ادھار پہ کسی سے انہوں نے قرآن پاک لیا تھا تو اب وہ آ نہیں رہا بندہ, یہ انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں آیا.
جی, ادھار پر لینا دو اعتبار سے, ایک یہ کہ آپ نے جو ہے وہ قیمتاً جو ہے وہ ادھار پر لیا کسی سے کہ بھئی یہ قرآن پاک میں آپ سے اتنے روپے کا جو ہے وہ لے رہا ہوں, ہمارے یہاں ہدیہ کہا جاتا ہے, اور بعد میں آپ کو اس کے پیسے دے دوں گا. تو بہرحال آپ قرآن پاک تو استعمال جو ہے وہ کر ہی سکتے ہیں, اب وہ پیسے آپ پر دینا لازم ہے, آپ اسے تلاش کریں یا آگے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثہ کو آپ کو پیسے جو ہے وہ دینے ہوں گے. دوسرا یہ کہ آپ نے ویسے ہی کسی سے عاریتاً قرآن کریم پڑھنے کے لیے لیا ہے,
ٹھیک ہے,
تو بھی ایسی صورت کے اندر جب آپ نے پڑھنے کے لیے لیا ہے تو وہ چیز آپ کے پاس امانت ہے, اب آپ اس کو جو ہے وہ اس کے حفاظت سے رکھیں گے, اسے چونکہ آپ نے عاریتاً لیا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, یعنی اس میں تلاوت قرآن کریم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہوگا, اور وہ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے. جب بھی وہ شخص جو ہے وہ آپ کو ملے گا یا اگر اس کے انتقال کی صورت میں اس کے ورثہ ملیں گے تو آپ کو انہیں واپس کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے, یعنی دونوں صورتوں میں اب پڑھ سکتے ہیں, اس میں
پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, دونوں صورتوں کے اندر اس میں تلاوت کر سکتے ہیں.
اچھا, لوگوں کے عام طور پہ دینی کتابیں ہوں یا قرآن پاک ہو تو اس کے بارے میں تصور یہ ہوتا ہے کہ چلیں یہ تو اس نے ثواب کے لیے یا نیکی کے لیے لے کے, تو ہم نے نہیں تو مسجد دے دیں گے, یہ ادھر دے دیں گے, تو ایسا کیا جائے؟
جس صورت میں تو اس نے خرید لیا تھا اور پیمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ادھار ہے, تو اس صورت میں تو وہ اس کو آگے کسی کو سیل آؤٹ بھی کر سکتا ہے, آگے مسجد وغیرہ میں کسی کو ہدیے کے طور پر بھی دے سکتا ہے, سارے ثواب کے لیے بھی دے سکتا ہے. لیکن جس صورت میں اس شخص نے اسی کو استعمال کے لیے دیا ہے, اس نے بطور عاریت لیا تھا, تو اس صورت کے اندر وہ اس کو کسی اور کو نہیں دے سکتا, خود ہی اس کی تلاوت کر سکتا ہے, اور بہرحال اس کو اپنے پاس ہی بطور حفاظت رکھنا ہوگا سنبھال کر.
ٹھیک, مزید سوال.
سب بھی بارگاہ کے اندر عرض ہے کہ شادی کے موقع پر پیسوں والا ہار پہننا کیسا ہے, رہنمائی فرما دیجیے.
یہ مزید
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, کون سے موضوع پر مساح ہو سکتا ہے؟
جی, کیا کہتے ہیں, شادی کے موقع پہ ہار بھی کون سے پہنانے چاہیے؟
جی, ہار جو ہے وہ پھول وغیرہ کا جو ہے وہ پہننا چاہیے, تازہ پھول ہوں یا جو ہے وہ آرٹیفیشیل پھول ہوں. نوٹوں کے ہاروں میں چونکہ تصویریں ہوتی ہیں, ہاں کسی بھی ملک کا ہوتا ہے تو اس میں اس ملک کی جو ہے وہ تصویر ہوتی ہے, اس ملک کا جو بھی بانی لیڈر ہوتا ہے یا جناب جو ہے اس ملک کا موجودہ جو صدر ہوتا ہے, ہوتا ہے پتہ ہی آپ, تو وہ اس میں چونکہ تصویر کی تعظیم پائی جاتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس سے علماء منع فرماتے ہیں, کیونکہ بہرحال جاندار کی تصویر کو بطور تعظیم رکھنا وہ جائز نہیں ہے. ویسے ہم نوٹ جو ہے وہ جیب میں رکھتے ہیں, بطور تعظیم نہیں رکھتے, کوئی بھی یوں سجا کر نوٹ جو ہے وہ نہیں رکھتا, موڑ کر اس کو جیب میں رکھ لیتا ہے, ایک تو وہ چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں, اور مقصد کیا ہوتا ہے اس کو حفاظت سے رکھنا وہاں پر مقصود ہے, وہاں پر اس سے کوئی زینت یا تعظیم مقصود جو ہے وہ نہیں. لیکن جب آپ اسی نوٹ کے ہار کو جو ہے وہ اپنے اوپر بالکل پھیلا کے جو ہے وہ ڈالتے ہیں, تو اب وہاں پر اس کی کیا ہوتی ہے, تعظیم جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ چیز سجا کر آپ نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے, اس میں جو ہے وہ چہرہ اور وہ تصویر جو ہے وہ جاندار کی واضح ہو رہی ہے, تو اس اعتبار سے پھر وہ جائز نہیں ہے, کیونکہ جاندار کی تصویر کی تعظیم جو ہے وہ حرام ہے, اس کی ہرگز اجازت.
بعض اوقات تو ایسے ایسے ہار دیکھیں کہ پورے پورے اسٹیج پر,
جی وہ تو پھر بہت بڑے بڑے ہار بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں, ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق, اور عام یعنی یہ بھی اصل میں ایک وہ کیا کہتے ہیں مال و دولت کے اظہار کا ایک طریقہ جو ہے وہ ہوتا ہے نا, کہ ہماری طرف سے کتنے ہزاروں والا ہار جو ہے وہ چڑھایا گیا,
اور کتنا بڑا
جو ہے وہ چڑھایا گیا.
پورا میں تو حیران ہو گیا ایک شادی پر دیکھ کر کہ یہ کر کیا رہے ہیں, اس کو کوئی 10 بندے پکڑ رہے ہیں اس ہار کو, ہار کو, اور تقریباً جو پورا اسٹیج تھا اور اس سے نیچے آگے تک کی وہ پھیلا ہوا ہے اور پہنا رہے ہیں, یعنی اور بعض تو چھوٹے ہوتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے 500 سے لے کر آپ کو 50,000 اور 1,00,000 روپے اور کتنے پیسے, بلکہ آرڈر پہ ہی تیار کرواتے ہوں گے نا, کتنے والے نوٹ لگا کے آپ ہمیں وہ دے دیں. تو یہ ہے بہرحال, بہتر یہی جو بتایا کہ اب پھولوں والے پارے مالا چلتی ہے, وہ ہر بارات مجھے ابھی بھی یاد, کورنگی کی طرف سے بارات آئی تھی اور کسی ہال کے اندر, تو کراچی میں بھی اچھا خاصا, یہ اب ہم شار جب سڑکوں پہ جاتے جاتے تو دکانوں پہ نظر آتے ہیں بڑے بڑے یہ ہار, تو اس کا مطلب بکتے ہیں, تبھی تو وہ ایسے بنا رہے ہیں. آج کل ایک نیا وہ گلدستہ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے اب یہ حال
ہوگا وہ نوٹوں کو
میرا خیال آپ دینے کا یہ طریقہ بھی ایک راج کر دیا گلدستے کی صورت میں. بہرحال جو رہنمائی کی ہے اس کے مطابق ہی کیا جائے, جس میں تعظیم تصویر کی نہ پائی جائے وہی صورت اختیار کرنی چاہیے. جی مزید
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی دکان یا مکان کرائے پر لیتے ہیں یا خریدتے ہیں پر ہم ان کو ٹوکن بیانہ دیتے ہیں, اور اگر ٹوکن بیانہ دے دیا اور اس کے بعد ہمارا سودا ان سے نہیں بنتا تو وہ ٹوکن بیانہ جو ہے وہ ہمیں واپس نہیں کرتے, وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں, تو اس کا ایسا رکھنا ہے کیا ہے, اس کا کوئی شرعی حکم ہے؟ وہ ارشاد فرما دیجیے.
ٹھیک, دیکھیے اولاً تو یہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے کوئی ڈیل کر لی, وہ چاہے کرائے کی ہے چاہے جو ہے وہ کسی چیز کی خرید و فروخت کی ہے, تو اب بلا عذر شرعی یک طرفہ اس ڈیل کو کینسل کرنا جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی اس لیے ڈیل کینسل کر دیتا ہے کہ یار اس سے کم سستا مجھے فلاں چیز جو ہے وہ مل رہی ہے, یا اور کسی وجہ سے کرتا ہے جو کہ کوئی شرعی عذر نہیں بنتا, تو اس صورت میں اس کا ون سائڈ ڈیل کینسل کرنا بھی گناہ ہے.
صحیح,
اور کوئی شرعی عذر ہے یا بہرحال کوئی بلا عذر شرعی بھی اگر ڈیل کینسل کر دیتا ہے تو اب سامنے والے پر یہ جائز نہیں ہے سامنے والے کے لیے کہ اس کا وہ بیانہ جو ہے وہ ضبط کر لے. تو بیانہ ضبط کرنا یا ڈبل دینا دونوں صورتیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ خریدار تو لینے کو کھڑا ہوا ہوتا ہے, دکاندار منع کر دیتا ہے کہ اس کو اور زیادہ اچھی پارٹی لگ جاتی ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر اس کو ڈبل دینے تو میں ڈبل دے دیتا ہوں. تو اس صورت میں بھی اس کا ڈبل دینا اور خریدار کا اس سے ڈبل لینا یہ بھی جائز نہیں. تو یہ دونوں طرف والی ہی بات ہے. اچھا, یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا ہے اس لیے کہ ڈیل کے اندر یہ شرط لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ شرط ڈیل کے اندر لکھنا بھی جائز نہیں ہے, ایگریمنٹ میں لکھنا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ شرط ہی ناجائز ہے. تو بیانہ ضبط والی شرط پر عمل نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی یہ شرط جو ہے وہ ایگریمنٹ کا حصہ بنانی چاہیے, نہ زبانی طور پہ نہ تحریری طور پر. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہی چاہیے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو شرعی قانونی اخلاقی ہر اعتبار سے اس ڈیل کی پاسداری کرنی چاہیے کہ جو ڈیل ہو گئی تو اس ڈیل کو پورا کرنا چاہیے, یہ ضروری ہے. اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر بلا عذر شرعی ڈیل کینسل ہو بھی گئی تو بہرحال کل قیامت کے دن میں اللہ پاک کے یہاں جواب دہ ہوں گا, گناہگار ہوں گا, تو اس گناہ کا خوف ہونا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے, اور اپنے آپ کو بلا وجہ ڈیل جو ہے وہ کینسل کرنے کی طرف نہیں لے جانا چاہیے.
تو عام لوگ بھی شاید ڈرتے نہیں ہیں اس چیز سے, جب تک پیسوں کا خوف نہیں ہو, چاہے وہ ملازم ہو, چاہے وہ کوئی ادارہ ہو, چاہے وہ آپس میں کوئی معاہدہ کر رہے ہوں, تو اسی وجہ سے لوگوں نے پھر ناجائز شرطیں شامل کر لیں. اگر ایک شرعی تقاضے ان کو سمجھے کہ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے, ایک سودا ہو چکا ہے, تو اب اس کے اوپر یوں ریٹرن نہیں لیا جا سکتا, تو پھر شاید یہ چیزیں بھی کم ہو جائیں. لیکن عام طور پر اس طرف توجہ کرتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے پھر لوگ
اسی طرح کی شرطیں جو ہے وہ لگا.
اب پھر اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں, جہاں اپنا فائدہ آ رہا ہوگا تو وہاں تو لے لیں گے, جہاں اپنا جا رہا ہوگا تو وہاں کہیں گے نہیں مفتی نے کرام سے پوچھ لیں, کسی عالم صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں, یہ جائز ہی نہیں آپ کے لیے, یہ لینا جائز. اچھا, تو یہ لینا یا دینا آپ کا جائز نہیں, تو یہ معاہدہ کرنا بھی تو جائز نہیں تھا.
جی وہی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے شرط لگاتے وقت بھی لگوائی کیوں تھی؟
جی
آپ نے ہی سائن کیا نا اس کے اوپر, تو آپ نے کیوں جو ہے وہ, ٹھیک ہے کہ اب بھی ناجائز ہی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ دین کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ نہیں ہے. حرام سے بچنا تھا تو آپ اسی وقت کہتے کہ بھائی یہ شرط جو ہے وہ نہیں لگے گی.
جی
تو اب اس وقت ہوتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کو دین کی فکر ہے.
ہاں
اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس وقت تو جو ہے وہ آپ اپنے فائدے کے معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ یار یہ شرط کے بغیر سامنے والا راضی نہیں ہوگا, میں پورے بھی پیسے نہیں دے سکتا, تو چلو جو بھی شرط لگا رہے ہیں مان لو.
جی جی.
اور جب وہی چیز آپ کے گلے میں آتی ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ جناب جو وہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے, یہ جائز نہیں ہے. یہ صرف اس طرح نہیں, اور کئی معاملات میں ہوتا
سود
ہے.
میں ہوتا ہے,
سودی لوگ
سود میں اتنا اس کو راضی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی 10 لاکھ روپے ہیں پر منتھ, 20,000 روپے آپ کو ملیں گے, ایک سال بعد آپ کے اتنے ہو جائیں گے, میرے اتنے ہو جائیں گے. اب یوں کر کے جب پورا ایک سال گزر گیا, یہ سب چیزیں ہو گئیں, اور جب دینے کی باری ہو, یا 5 سال کا کوئی اگریمنٹ کر لیتے ہیں, 3 سال کے اگریمنٹ کر رہے تھے, جب لاکھوں روپے اوپر آ گئے تو اب کہیں گے شرعی رہنمائی لے لو یا کسی عالم صاحب سے پوچھ لو, یہ تو سود تھا, ہم تو غلطی پر تھے.
جی
تو میں تو نہیں اب کروں گا. ارے اس کو حالانکہ یہ پتہ پہلے بھی ہوتا ہے.
جی جی ایسے ہی
یہ میں لے رہا ہوں تو یہ سود ہی لے رہا ہوں, تو یہ ناظرین کرام دونوں چیزیں، یعنی ایسا عقد کرنا اور پھر اس کے اوپر آپ راضی رہ رہے ہیں اور ایسا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ ناظرین کرام ان چیزوں کو ہمیں شروع سے ہی دیکھنا چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو وہ نافرمانی ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو ضرور بچانا ہے۔ کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ قبلہ رخ پاؤں کر کے سونا کیا کہتے ہیں؟
قبلہ رخ پاؤں کر کے سونا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، خلاف ادب ہے، البتہ گناہ نہیں ہے لیکن بہرحال خلاف ادب ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔
صحیح۔ نوٹوں کا گلدستہ آج کل بنواتے ہیں، تو ہم پہلے ہی کچھ اس پہ عرض کر چکے ہیں کہ نوٹوں کے حوالے سے نہ اس کے ہار بنوائیں نہ اور نہ ہی اس طرح کے یوں گلدستے، کیونکہ اس میں پھر تعظیم کی صورتیں اب وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ اب اسے لوگ پھینک رہے ہوں یا اسے لوگ سجا کر رکھ رہے ہوں، تو تعظیم اور تعظیم نہ ہونے کے اعتبار سے یہ مختلف بہرحال اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس سے بھی گریز کیا جائے۔ بچے پر نماز کب فرض ہوگی؟
جب بچہ عاقل ہوگا، عاقل بالغ ہوگا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ نماز فرض ہوگی۔ اصل تو ہے کہ بالغ جب وہ ہو جاتا ہے تو نماز فرض ہو جاتی ہے۔ بلوغت کی عمر بچی کی 9 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے، اور بچے کے لڑکے کی جو ہے وہ 12 سے 15 کے درمیان ہوتی ہے۔ اس دوران جب بھی بالغ ہوگا نماز فرض ہو جائے گی، لیکن حکم یہ ہے کہ بچہ ہو یا بچی، 7 سال کی عمر سے انہیں نماز پڑھنے کا عادی بنایا جائے، نماز انہیں پڑھائی جائے، اور 10 سال کی عمر تو مزید تاکید ہے کہ ان سے تاکید کے ساتھ نماز ان کو پڑھوانے کا حکم ہے، تو شروع پہلے سے کروا دی جائے گی تاکہ وہ اس وقت تک جب ان پر نماز فرض ہو جائے تو اچھے طریقے سے کما حقوق شرائط فرائض واجبات کے ساتھ نماز پڑھنا وہ جان گئے ہوں، سیکھ چکے ہوں۔ بہرحال جب بالغ ہوں گے تو اس وقت نماز ان پر فرض ہو جائے۔
میرا نام محمد عادل ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے دکانداروں نے سونے کی فروخت کا ایک نیا طریقہ نکالا ہوا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ خالص سونے کو ایک دوسرے کو سیل آؤٹ کرتے ہیں ایک وقت مقرر کر کے، جیسے مہینے کی ادھار پہ، لیکن بھاؤ سے اوپر پیسے لگا کے۔ سپوز جیسے آج سونے کا ریٹ ہے 5 لاکھ روپے تولا، تو کچھ دکاندار ایک دوسرے کو سیل کرتے ہیں ایک مہینے کے ادھار پہ 5,15,000 روپے کے اوپر، تو کیا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں مجھے رہنمائی چاہیے۔
جی
دیکھیں، سونے کی خرید و فروخت دو طرح ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سونے کی سونے کے بدلے میں، ایک یہ کہ سونے کی کسی اور چیز کے بدلے میں، جیسے پیسوں کے بدلے میں جو ہے وہ کی گئی۔ تو سونے کی خرید و فروخت اگر پیسوں کے بدلے میں کی گئی ہے، تو اگر وہ ادھار کی گئی ہے، تو بے مثال کے طور پہ یہ ایک تولا سونا جو ہے وہ آج تو 5 لاکھ کا جو ہے وہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک مہینے کے ادھار پر 5.5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ سیل آؤٹ جو ہے وہ کر رہا ہوں، تو یہ جائز ہے، مگر شرط اس کے اندر 2-3 ہیں جس کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ نوٹ تو بعد میں ملنے ہیں، پیسے تو بعد میں ملنے ہیں، سونے پر ابھی قبضہ ہاتھوں ہاتھ دیا جائے، یک طرفہ کسی ایک چیز پر قبضہ ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب جو ہے نا وہ سودا بھی کر لیں اور نہ سونا دیا جائے اور نہ ہی پیسے دیے جائیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، سونا پھر اس کے آپ کو سامنے والے خریدار کے ہینڈ اوور کرنا ہوگا ہاتھوں ہاتھ، ایک تو یہ شرط۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے اس کی قیمت مقرر کی ہے وہ پیسوں میں متعین طور پر ذکر ہونی چاہیے کہ بھائی 5,50,000 کا بیچا، یہ نہیں کہ بھائی ایک مہینے کے بعد جو ریٹ ہوگا اس ریٹ پر تمہیں بیچا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ریٹ کیا ہوگا وہ پتہ ہی نہیں، تو یہ مجہول ہو جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو متعین کرنا ہوگا آپ کو، اب چاہے ریٹ کم ہو یا زیادہ ہو، بہرحال وہ 5,50,000 پر اگر ڈیل ہوئی ہے تو 5,50,000 ہی دینے ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ اگر پیمنٹ اوپر نیچے ہوتی ہے، آگے ہو جاتی ہے، ایک مہینے کے ادھار پر آپ نے جو وہ خریدا تھا وہ 1.25 مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ ہو گیا، یا اور کتنا بھی لیٹ ہو گیا، تو اب آپ پیمنٹ کو تبدیل نہیں کر سکتے،
صحیح،
اس میں آپ اضافہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو وہی قیمت جو ہے وہ ان سے لینی ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بھائی تم تو 2 مہینے بعد دے رہے ہو، آج تو سونا دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے جب سونا انہیں بیچ دیا، تو اب آپ کے ذمے، صرف آپ کا اس شخص کے ذمے جو ہے وہ کیا ہے، وہ اتنے پیسے باقی ہیں، اب وہ پیسے ہی دے گا چاہے مارکیٹ میں کتنے ہی جو ہے وہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہو جائے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر بیچتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، ان میں سے کوئی بھی شرط جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، تو پھر جائز نہیں ہوگا۔
نہیں، اور مارکیٹ کے اندر ہم دیکھیں تو بعض اوقات یہ صرف ٹیلی فون پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔
جی ٹیلی فون پر ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ پیسوں کے بدلے میں بھی نہیں ہو رہا ہوتا,
نہ کوئی لے رہے ہوتے ہیں نہ کوئی پیسے دے,
بک کروا رہے ہوتے ہیں. اصل یہ ہوتا ہے کہ بک کروا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب مجھے چاہیے ہوگا میں جو ہے وہ اٹھا لوں گا آپ کے پاس سے, اور اتنے بھاؤ کے اوپر جو ہے وہ میں آپ سے جو ہے وہ لے رہا ہوں. یوں اس طور پر ہوگا تو یہ ادھار کی ادھار کے ساتھ بھی ہوگی, جسے بیع القالی بالکالی کہا جاتا ہے فقہ اصطلاح کے اندر, تو وہ جائز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ عام طور پہ یہ جو دکاندار ہیں نا, یہ پیسوں کے بدلے میں کرتے نہیں ہیں, یہ کرتے سونے کے بدلے میں ہی ہیں.
جی
یہ انہوں نے تو کہا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ یہ ایسا نہیں کرتے. یہ لوگ کرتے سونے کے بدلے میں, کہ بھائی یہ جو ہے نا سونے کے سونے کے بدلے میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اب وہ یوں کریں گے, مثال کے طور پہ 12 گرام جو ہے وہ سونا ہے, تو وہ یوں کر لیں گے بھائی ایک مہینے کے ادھار کے اوپر ہم نے 11.5 گرام کا جو ہے وہ یا 12.5 گرام کا جو ہے وہ تم سے جو ہے وہ خریدا, کہ میں تم سے ابھی تو 12 گرام لے رہا ہوں لیکن تمہیں ایک مہینے کے بعد دوں گا کتنے, 12.5 گرام دوں گا یا 12.25 گرام دوں گا, تو کچھ اوپر جو ہے وہ. تو یہ تو بہرحال جو ہے وہ سیدھا سیدھا سود ہوگا. تو سونے کے کام کے اندر ویسے تو لوگ سود یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کسی کو ادھار دیا اور اس کے اوپر نفع لیں گے تو وہ سود ہوگا, لیکن سونے چاندی کا کام وہ ہے کہ جس کے اندر خرید و فروخت میں بھی جو ہے وہ سود جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اس لیے سونے کی خرید و فروخت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, پیسوں کا جیسے کہا نا, تو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, یعنی ورنہ تو سنار بھی کیوں ایسے تھوڑی کسی کو نفع دے گا. یعنی ابھی کا ریٹ ہے 5,10,000, 15,000 جو بھی ہوا, پیسے اس نے ٹرانسفر کر دیے. اب یہ ہوتا ہے کیا ہے کہ سونا اس کے پاس ہی رکھا ہوا ہے, نہ اس نے اٹھایا, دکاندار تو یوں مطمئن ہے کہ پیسے بھی آئے ہوئے ہیں, سونا بھی میرے پاس ہے, یہ اپنا لین دین بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے جب آ گیا تو ہم اٹھا کے دے دیں گے. تو اب یوں ہی وہ شخص جو جس نے پیسے انویسٹ کر دیے, وہ انویسٹ سمجھتے ہیں اس کو, نہ اپنے سونے پہ قبضہ کیا نہ کچھ کیا, کل کو جب ریٹ بڑھا تو بھی اتنے پیسے مجھے واپسی کر.
تو یہ بھی جائز نہیں. اولاً تو اس کے اندر جب کسی کو آپ سونا بیچ رہے ہیں تو اس کا تعین ضروری ہے نا کہ وہ کون سا سونا ہے.
یہ بسکٹ بھی بڑے بیچ رہے ہیں تو
کون سا بسکٹ ہے بھائی. اب آپ جو ہے وہ کل کو جب وہ لینے آئے تو آپ بولیں ابھی تو کوئی بسکٹ ہی نہیں ہے, سارے بکے ہیں.
ہاں
بھائی, اس کا مال کہاں گیا؟ ایک تو یہ, دوسری بات یہ کہ جب وہ اگر وہ متعین بھی کر دیا آپ نے, تو بھی اب جب دوبارہ وہ انویسٹر جب اس کو سیل آؤٹ کرتا ہے, تو ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز سیل آؤٹ کریں گے تو وہ چیز آپ کے قبضے میں ہونا ضروری ہے. تو اب وہ تو آپ کے قبضے میں نہیں ہے, وہ تو آپ کا جو سیلر تھا اسی کے قبضے میں ابھی تک, کہ آپ نے اسی کو دوبارہ جو ہے وہ سیل آؤٹ جو ہے وہ کر دی. تو آپ کی جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی اس کو دوبارہ سیل آؤٹ کر دینا, یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے.
مزید سوال.
میرا دارالفتا میں یہ سوال ہے کہ جیسے کوئی حج کے لیے جا رہا ہے اور وہ کوئی پرابلم کی وجہ سے نہ جا پائے تو وہ حج اس کا نکل جائے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
اللہ کرے کہ عافیت کے ساتھ نصیب ہو. بہرحال یہ پوچھا ہے انہوں نے, مبہم سا سوال ہے, حج کے لیے جا رہا ہو اور کسی وجہ سے نہ کر, کیا احرام بھی باندھ چکے ہیں, کیا کر چکے ہیں, تو اس میں کئی صورتیں اس کی جو ہے وہ ممکن ہے. چلے ہم احرام کی ابھی پابندیاں رہنے دیتے ہیں, حج کے لیے تیاری تھی سب کچھ تھا, مگر کسی بیماری وجہ سے کسی وجہ سے نہیں جا پا رہے, کیا کہیں گے؟
تو ابھی احرام اگر نہیں باندھا تو بہرحال ان کے اوپر جو ہے وہ ابھی کوئی بھی چیز لازم نہیں ہوگی. ہاں تو حج ان کے اوپر بہرحال جو ہے وہ فرض ہے, ابھی تو ادا ہی نہیں ہوا کہ اس کی قضا ہو, تو بہرحال آئندہ سالوں کے اندر ان پر لازم ہوگا کہ اپنے اس حج کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں اور حج کے اوپر جو ہے وہ جائیں, کیونکہ حج ان کے اوپر ایک مرتبہ فرض ہو چکا ہے. جس پر بھی ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا تو اب بعد میں اگر مال نہیں بھی رہا تو بھی اس پر لازم ہے کہ کسی بھی طرح کوشش کر کے وہ اپنے اس سے حج فرض کی ادائیگی کو مکمل کرے.
کچھ ایسے میں سے ایک ایسے میں سے کہ گواہوں کے بغیر طلاق ہو جاتی, طلاق کے الفاظ بیوی کا سننا لازمی ہے یا بیوی کے سنے بغیر بھی طلاق ہو جائے گی؟ گواہ ضروری ہیں کیا اس میں طلاق ہونے کے؟ کیا کہتے ہیں؟
طلاق کے لیے گواہ ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی جس طرح نکاح کے لیے گواہ ضروری ہیں تو اسی طرح طلاق کے لیے بھی گواہ ضروری ہیں, حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. طلاق اگر تنہائی میں بھی کوئی شخص دے, بیوی اور شوہر ہیں, اور کئی دفعہ بلکہ اکثر یہ کہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھر میں یا کمرے کے اندر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا اور شوہر نے طلاق دے دی, تو کوئی اور سننے والا نہیں ہوتا. تو بہرحال طلاق جب بھی ہو جاتی ہے, اور اگر بالفرض بیوی بھی نہیں ہے, شوہر نے ویسے ہی اکیلے میں جو ہے وہ طلاق دے دی, تو بھی طلاق ہو جائے گی. تو بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے, شوہر کی زبان سے الفاظ طلاق کا نکلنا
ادا ہو جائے,
یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر وہ اس کے زبان سے الفاظ طلاق اپنی بیوی کے لیے نکلیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی, چاہے بیوی بھی نہ سنے کوئی بھی نہ سنے. اب یہ شوہر کی دیانتداری کے اوپر ہے, اگر اس نے کبھی بھی ایسا اکیلے میں بول دیا تو اب اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے اوپر شرعی رہنمائی حاصل کرے اور طلاق ہو گئی یہ تو بتائے، یہ نہیں کہ جناب کسی کو بھی نہیں پتا تو میں نہیں بتاتا۔
یہاں تو ہوتا یہ، آپ اکیلے کی بات کریں کہ ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، کچھ ہیں، لیکن عذر یہ بنا لیا جاتا ہے بیوی نہیں تھی۔
جی
اچھا، بیوی تھی تو میں نے نام نہیں لیا تھا،
نام نہیں لیا، پھر بیوی ہوتی ہے بس اوقات تو وہ اپنا گھر بچانے کے لیے وہ جو ہے وہ اس چیز کو کسی
بات کر بھی
دونوں آپس میں راضی ہو جاتے ہیں کہ بھائی چلے ہم دونوں کو ہی پتا ہے، اس طرح نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ کئی سالوں کے بعد جب یہ معاملہ آتا ہے کسی اور لڑائی جھگڑے کی صورت میں تو پتہ چلتا ہے جناب یہ تو 10 سال پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی جب سے یہ جو ہے وہ حرام طریقے سے جو ہے وہ رہ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جو حلال رشتہ بنایا وہ نکاح کے ذریعے، اور نکاح طلاق کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب طلاق چاہے وہ کسی بھی صورت میں جب ہو جائے گی تو اب اس کے بعد یہ بات یاد رکھیے کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ کئی دفعہ اس کے وہ ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق کے پیپر بنوا لی اور جناب جو بنوا کے اس نے بھیجے نہیں ہیں رکھے ہوئے، اب وہ کبھی جا کے کسی دراز سے جو ہے وہ نکلے تو وہ تو اس وقت میں نے بنوائے تھے، اب حالانکہ شوہر کو یہ پتا ہے کہ میں نے بنوائے ہوئے، لیکن وہ کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا، نہ اس بات کے اوپر شرعی رہنمائی لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے طلاق کے پیپر بنوا لیے ہیں تو یاد رہے طلاق کے پیپر بنواتے ہی طلاق ہو جاتی ہے، چاہے آپ نے بیوی کو بھیجے ہوں یا نہ بھیجے ہوں۔ تو لہٰذا طلاق کے معاملات کے اندر احتیاط ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ کو یہ مسائل دینیاں سیکھنے چاہیے، آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا حادثہ واقعہ ہو جائے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے،
پوچھیں،
آپ اس کو پوچھیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی جائز طریقہ کار اور حل موجود ہو۔ کیوں آپ جو ہے وہ ناجائز طریقہ کار سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ آگے آپ کا رشتہ بھی حرام ہو اور خدا نہ خواستہ کل کو آپ کی اولادیں ہوں تو ان میں بھی جو ہے وہ حرمت کا حکم آئے۔ تو لہٰذا اس معاملات کے اندر بہت جو ہے وہ احتیاط کی حاجت ہے، اور کبھی بھی ایسا معاملہ ہو تو آپس میں محبت میں یا اور کسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہرگز اس معاملے،
بچوں کی محبت بات کا خاندان میں بدنامی
آپس میں میاں بیوی کی ہوتی ہے، خاندان کے معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی انہیں بتائیں گے یہ جھگڑا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یا بسا اوقات جو ہے وہ دو گھروں میں آپس میں شادیوں بھی ہوتی ہیں تو ہوتا ہے کہ یار جو نا اگر میں عورت یہ سوچتی ہے میں اگر بولوں گی یا شوہر یہ سوچتا ہے میں بتاؤں گا تو سامنے میری بہن کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ ان سب چیزوں سے سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ان سب جو بھی آپ کے ذہن میں چیزیں ہیں ان سب کے مقابلے میں یہ دیکھا کریں کہ اللہ رسول کی محبت مجھے زیادہ ہونی چاہیے یا ان چیزوں کی۔
صحیح،
یقیناً ہر مسلمان کو اللہ رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تو جو ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے احکام پر عمل کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوف کی بات کریں تو آپ یہ سوچیں کہ آج ان لوگوں کو جواب دہ ہونے سے میں ڈر رہا ہوں، کل قیامت میں اللہ کو کیسے جواب دوں گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف ہوگا تو یقیناً آج کے پائے جانے والے سارے خوف جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور معاملہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔
اچھا، لوگ خود اپنا مائنڈ بھی بعض اوقات بنا لیتے ہیں کہ ایک آیا آدمی میرے پاس کہتا ہے کہ وہ لڑکا تو مان نہیں رہا، لڑکی مان رہی ہے، دونوں قسم کے لیے تیار ہیں، تو لہذا دونوں نے قسم کھا لی تو اب معاملہ تو برابر ہو گیا۔ کیسے برابر ہو گیا معاملہ اور آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟
جی
نہیں، اس نے بھی قرآن اٹھا لیا، اس نے بھی قرآن اٹھا لیا۔ پہلی بات ہے تو یہ تو آپ فیصلہ نہیں کریں گے، قرآن کون اٹھائے گا، یعنی کہ حلف کس نے دینا ہے، یہ بھی کسی عالم مفتی سے ہی پوچھیں۔ ہر ایک کو حلف نہیں، حلف کس کے ذمے ہیں، گواہان کس کے ذمے ہیں۔ اچھا، پھر اپنے مائنڈ سے ہم یہ نہ بنائیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا، کہ یہ تو کہہ رہی ہے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، شور کہہ رہا کچھ نہیں ہوگی، تو اب حل تو نکلنا نہیں، جانے کا فائدہ نہیں۔ تو جو شرعی مسئلہ ہے وہ تو اپنا پوچھنا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی شرعی مسئلہ ہی ہے نا، کہ بیوی اپنے مطابق بیان دے گی مفتی صاحب کو، شور اپنے مطابق بیان دیں تاکہ اپنے ان مسائل کو آپ حل کریں۔ مزید کچھ ایس ایم ایس کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں میرا نام احمد رضا عطاری ہے، محمد احمد رضا عطاری، تاندلے والے سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی شفیق صاحب، آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، شوق سے دیکھتا ہوں، تاندلے والے سے ہوں، آپ بھی ہمارے شہر سے ہیں، شکریہ بھائی، جزاک اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم تاندلے والے سے ہیں، تو مفتی کفیل صاحب کراچی سے ہیں اور مستقلی کراچی سے ہیں، ہم کراچی سے ہی ہیں نا آپ؟
جی جی،
ماشاء اللہ۔ ویسے پنجاب کے شہر تو آپ نے گھومے ہوئے نا؟
پنجاب شہر گئے،
پنجاب گئے ہوئے، ماشاء اللہ۔ تو بہرحال جزاک اللہ، اور علم دین سیکھتے رہا کریں، دارالت علیہ سنت کے پروگرام بھی اور مدنی چینل میں الحمدللہ اچھے سے اچھے آسن انداز سے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، ان کو بھی شوق ذوق سے ہمیں اسی طرح دیکھتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ ہوتا پائیں، تو یہ چیزیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے، مقصود یہی ہے۔ اور یہ تو بڑے ایک مخصوص ٹائم میں دارالت علیہ سنت کے 40 منٹ 45 منٹ پروگرام ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم تقریباً 15 سوالات ایک ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، 12 سے 15 سوالات ہم ڈسکس کریں، اور ہمارے اس پروگرام میں جو بیٹھے تو ان کو مختلف نوعیت کے سوالات وہ پتہ چلتے رہیں، ان کے جوابات بھی پتہ چلیں۔ سوال ایک اور ہے کہ غوث پاک کا دیا جلانا، بہت سے لوگ منت مان کر وہ چراغ جلاتے ہیں، کیا کہنا چاہیے گھروں میں؟
جی، کوئی شرعی منت نہیں ہے، اور اس کا جو ہے وہ کوئی اس اعتبار سے کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ یوں ہو۔ تو یوں جو منت اس طور پہ لوگ مانتے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے، اور ایسی منت پوری کرنا بھی جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ اور فی زمانہ جب کہ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ کیا نام ہے روشنیاں ہیں، اس کی موجودگی میں جو ہے جناب لائٹوں کی موجودگی میں آپ چراغ جلائیں تو اس کا یوں بھی کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو روشنی دکھانا، یہ ایک جو ہے وہ نیک عمل ہے، صدقہ ہے سامنے والے کے لیے۔ تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ روشنی نہیں ہے وہاں آپ روشنی پہنچا دیتے ہیں۔ پرانے زمانے کے اندر جناب جو ہے وہ سرائے ہوتے تھے، یا جو ہے وہ اس طرح کے راستوں کے اندر لوگ جو ہے وہ رکھ دیتے تھے کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ سامنے جو لوگ آ کے قیام کریں گے سرائے جو ہیں ان کے اندر مسافر خانوں میں، تو ان کے لیے جو ہے وہ روشنی کا اہتمام ہوگا، تو وہ ایک صدقہ تھا۔ اب فی زمانہ جب کہ یہ تمام نظام نہیں ہے، یا اگر ہوگا بھی تو وہاں پر آپ کو لائٹ شاید پہنچانی ہوگی بجائے اس کے کہ آپ چراغ پہنچائیں، تو اب آپ جو ہے وہ اس کی منت مانیں گے تو وہ کوئی شرعی منت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے بطور عملیات و تعویذات کے کوئی چراغ جلانا، وہ ایک الگ عمل ہوتا ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا اور وہ منت میں نہیں آتا، وہ تو تعویذات یا عملیات کی جو ہے وہ فیلڈ کے اندر جو ہے وہ آتا ہے۔
اور دوسرا بزرگ نے دین کے آراز کے مواقع پر جو وہاں پہ چراغاں یا چراغ اس طرح کے،
وہ چراغاں مقصد ہوتا ہے، وہاں جو مقصد ہوتا ہے وہ چراغاں جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ جو ہے وہ چیز ہے۔ لیکن یوں بطور منت جو لوگوں نے مانا ہوا ہوتا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بجائے آپ کو چاہیے کہ آپ یوں منت مان لیں کہ بھائی جناب جو ہے وہ میں جو ہے وہ سورہ یاسین شریف اتنی تلاوت کروں گا اور اس کا ثواب جو ہے وہ غوث اعظم کی روح نور کو جو ہے وہ اس سال ثواب کروں گا، تو اس طرح کی آپ منت ماننی چاہیے آپ۔
جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور دارالعلوم اہل سنت سے اپنا مضبوط تعلق ایک رہنا چاہیے، شرعی رہنمائی بھی لیتے رہیں، اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ دارالعلوم اہل سنت کی ویب سائٹ ہے، اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ آپ اس ویب سائٹ پہ وزٹ کریں، بالخصوص ہمارے وہ بچے اور وہ بچیاں جو باقاعدہ درس نظامی کر رہے ہیں، اور ویسے عام بھی مبلغین بھی، تو جو بھی آپ کو یا آپ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ اس کی فہرست پڑھیں گے، اور www.fatwaqa.com آپ یہ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو انشاءاللہ ہزاروں آپ کو سوالوں کے جوابات ملیں گے بلا مبالغہ۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو مزید اس پر فتاوی جات اپلوڈ ہوتے رہیں گے، اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دے اور علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ آمین بھی جاگن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔